ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی. ان کے اس مقام اور اس عظمت کے دو وجہ ہے, دو دلیل ہے. ایک یہ ہے وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے, دوسرا یہ ہے کہ وہ صبر کرتے تھے. یقین بنیاد ہے اور اساس ہے تمام صفات حسنہ کا. اور عملی صفات میں صبر بنیاد ہے. فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے تمام صفات کے لیے جو بنیاد ہے وہ یقین ہے. انسان کو یقین ہو تو زہد کرتا ہے, یقین ہو عالم آخرت پر, خدا پر, تو دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے. فرض کیجئے ایک مکان ہے, معمولی سے مکان ہے, پھر آپ کو آج ہی جب یہ معمولی مکان مل رہا ہے کوئی بہت شاندار مکان بھی مل رہا ہے, تو آپ نظر اٹھا کر بھی اس معمولی مکان کی طرف نہیں دیکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں وہ شاندار مکان, شاندار مکان کے سامنے اس مکان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اسی طرح سے زاہد کی نظر جب خدا پر ہے اور نعمتہائے آخرت پر ہے تو دنیا کی کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں رہتی. دنیا خراب ہے آخرت کی نسبت میں. دنیا خود بری چیز نہیں ہے لیکن اس نعمت ابدی کی نسبت میں کچھ نہیں ہے. یہ اس یقین کا نتیجہ ہے. یقین کی وجہ سے مصائب و مشکلات آسان ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے, اگرچہ علم حاصل کرنا فطرت انسان میں ہے لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ اچھی زندگی کر سکے, دولت کما سکے. اب چونکہ دولت پر یقین ہے, اس راہ میں جتنی مشکلات اٹھانا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, سب کے سب گوارا ہوتا ہے اس یقین کی وجہ سے. صبر کرتا ہے, سختیاں آسان ہو جاتی ہے اور سختیوں کو برداشت کرنا قابل قبول ہے. یقین کی وجہ سے دشمنوں کی ملامت انسان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. جب یقین ہے اس نوکری کے نتیجے میں مجھے دولت ملے گی, اس محنت کے نتیجے میں مجھے دنیا ملے گی, دنیا والے جتنے مجھے ٹوکے, منع کرے, مذمت کرے, سرزنش کرے, الزام لگائے, کیونکہ مجھے یقین ہے کسی کی بات نہیں سنتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں اس یقین کی وجہ سے. اسی لیے معصومین کی سیرت میں آپ دیکھتے ہیں لا تأخذهم فی اللہ لومۃ لائم, خدا کے راہ میں ہر ملامت کرنے والے کی ملامت ان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. دنیا و ما فیہا کو طلاق دیتے ہیں مولا متقیان, دنیا کسی اور کو دھوکہ دو, مجھے دھوکہ نہیں دینا. البتہ یہ جاننا چاہیے جو دنیا شرعی نقطہ نظر سے منفور ہے, ناپسند ہے, وہ دنیا ہے جو انسان اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن جائے, انسان کو خدا سے دور کرے, انسان کو خدا سے غافل کرے, خدا کی جگہ پر انسان کے دل میں بیٹھ جائے, خدا کی جگہ پر انسان کا محبوب اصلی ہو جائے, وہ دنیا ناقابل قبول ہے. لیکن اگر دنیا رکاوٹ نہیں بنتی انسان اور خدا کے درمیان تو خلافت اور حکومت بھی قابل قبول ہے. دنیا خواہی کے سب سے بڑی مثال انسانوں کے پاس حکومت ہے. حضرت سلیمان تمنا کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں, مولا متقیان حکومت کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت رکاوٹ نہیں بن رہی ہے خدا اور بندے کے درمیان, بلکہ یہ حکومت خدا تک پہنچنے کے ایک ذریعہ بن رہا ہے. اس حکومت کے ذریعے خدا کی مرضی حاصل کرنا چاہتے ہیں. مذمتیں اور تعریف ممدوح ہونا یا مذموم ہونے کے اصل معیار یہ ہے، کوئی چیز اگر انسان کو خدا سے دور کرے وہ بری چیز ہے، چاہے نماز کیوں نہ ہو، نماز بھی اگر انسان کو خدا سے دور کرے، خود پسندی کا باعث بن جائے، تکبر کا باعث بن جائے، ریا کا باعث بن جائے، یہ نماز شرک ہے اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن حکومت جیسی چیز جو ہر دنیا چاہنے والوں کا دل عزیز ہے اور محبوب ہے، وہ اگر خدا کے لیے مطلوب ہو تو اس کے راہ میں جان دینا، مال دینا، عزت دینا سب گوارا ہے. تو یہاں پر اس آیہ شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے، ان کو امام بنانے کی وجہ یہ کہ وہ یقین رکھتے تھے ہمارے آیات پر، یقین ان تمام صفات حسنہ کے اساس سے بنیاد، یقین کی وجہ سے تواضع کرتے ہیں مومنین کی نسبت میں، متکبرین کی نسبت میں تکبر، یعنی تکبر کے طریقے سے عمل کرتے ہیں، دشمنان خدا کی نسبت میں قدرت کے ساتھ پیش آتے ہیں، مومنین کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اسی یقین کی وجہ سے ہر قسم کی ذلت کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے منع فرمایا ہے. اسی یقین کی وجہ سے شہادت سے عشق رکھتے ہیں، شہادت معمولی چیز نہیں ہے، درد ہوتی ہے، جان چلی جاتی ہے، لیکن اس سے عشق رکھتے ہیں، اس لیے کہ شہادت نابودی کا باعث نہیں ہے، ختم نہیں ہوتے، انسان ختم نہیں ہوتا شہادت کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے اس کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے، خدا سے قریب تر ہوتا ہے. تو عرض کیا کہ ایک اہم نقطہ یقین ہے، دوسرا صبر ہے، اصل اساس اور بنیاد یقین ہے، عمل کے میدان میں جو اعمال کے درمیان اساس اور بنیاد ہے وہ صبر ہے. صبر جس کا پاس نہ ہو وہ کسی حکم شرع پر عمل نہیں کر سکتا. البتہ صبر اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس یقین ہے، اگر یقین نہ ہو صبر نہیں کرے گا. حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ارشاد ہوتا ہے، آپ کس طرح سے صبر کر سکتے ہیں؟ حضرت خضر حضرت موسیٰ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، آپ کس طرح سے صبر کر سکتے ہیں ایسی بات پر جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جس کو یقین ہو، علم ہو، وہ صبر کر سکتا ہے، جس کو یقین ہو کہ خدا اس چیز کو چاہتا ہے وہ صبر کر سکتا ہے. لیکن اعمال کے میدان میں جب آتے ہیں تو تمام اعمال کی بنیاد صبر ہے. جس کے پاس صبر نہ ہو، نماز مشکل ہے، روزہ مشکل ہے، جہاد مشکل ہے، شہادت مشکل ہے، امر معروف نہیں از منکر، تولا تبر، سب کے سب مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سب میں کچھ سختیاں ہیں، کچھ مثالیں اگر آسان ہیں کچھ مثالیں سخت ہیں. جہاد مشکل ہے، امر معروف، بڑے لوگوں کا امر معروف کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. قیام کربلا جو امام فرماتے ہیں، میں امر معروف کے لیے خارج ہو رہا ہوں. تو اس حوالے سے تمام اعمال کے اساس صبر ہے. عملی اقدام کے لیے یہ دو صفت جس کے پاس ہوگا وہ امامت کے مقام پر فائز ہے، اعلیٰ درجے میں ائمہ معصومین میں یہ دو صفت موجود ہیں، یقین اور صبر. یہی وجہ تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی پر جب نظر رہے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے، دشمن بھی گریہ کرتے ہیں، معاویہ امیر شام کتنے دشمن علی ہے، علی کی مذمت کرنے کے لیے مذمت کو لازم قرار دیا ہے، ہر امام جمعہ کو حکم دیا ہے کہ ضرور علی کی مذمت ہونا چاہیے، کل عالم اسلام میں علی مذمت ضرور قرار دیا. لیکن نجی محفلوں میں جب علی کے ساتھی پہنچتے ہیں، علی کے بارے میں پوچھتا ہے، اور بار بار واقعات موجود ہیں تاریخ کتابوں میں، گریہ کیا ہے، ایسی عظمت ہے ائمہ اہل بیت کی کہ دشمن بھی ان کی عظمت ماننے پر مجبور ہے. اس کی وجہ ہے کہ حقیقت ہے، لوگوں کو جاہل رکھتے ہیں، چونکہ لوگ جاہل ہیں اس لیے علی کو نہیں پہچانتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں ظاہر ہے وہ دشمن اگرچہ ہے تب بھی گریہ کرنے پر مجبور ہے. مولا کی جو صفات ہیں انشاءاللہ اس کو بعد میں عرض کریں گے، آج آپ کی سیرت سیاسی پر گفتگو کرتے ہیں. حضور کی رحلت کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لوگ سقیفہ میں چلے گئے، مشکل یہ پیش آیا حضور کی وفات کے بعد ہی خلیفہ دوم جیسا بزرگ صحابی نے تلوار نکالی اور لوگوں کو دفن پیغمبر سے منع کیا. دلیل یہ لایا حکم خدا ہے، اے پیغمبر کفار اور منافقین کے ساتھ جنگ کرو، اور پیغمبر نے اب تک کفار کے ساتھ جنگ کی ہے اور منافقین کے ساتھ جنگ نہیں کی ہے، اس لیے حضور جس طرح سے حضرت موسیٰ میقات کے لیے تشریف لے گئے اور آنے والے ہیں، اسی طرح سے حضور آئیں گے. تلوار نکالی اور مسلمان کو تدفین رسول میں خون بہانا نہیں چاہتے تھے، سب ان کو سمجھانے لگے. اور عام طور پر یہ خیال تھا مسلمانوں کا کہ یہ صحابی عشق رسول کی وجہ سے اس مشکل میں پڑ گئے، زیادہ انسان پریشان ہو جائے ظاہر ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی. اگرچہ یقیناً خواص کو معلوم تھا کہ شاید کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ خلیفہ اول مدینہ کے باہر 5 کلومیٹر کی دور گاؤں میں رہتے تھے، وہاں اپنی ایک زمین کے سلسلے میں گئے تھے، تو ان تک خبر آئی اور وہ واپس آ گئے مدینہ میں. جب وہ آ گئے انہوں نے سمجھایا تو خلیفہ دوم نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، میں نے قبول کیا رسول اللہ دنیا سے رحلت کر چکے ہیں. جس آیت کی تلاوت خلیفہ اول کی، افئمام محمد الا رسول وقد خلت من قبله الرسل افئم مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، محمد ایک پیغمبر ہے، جب دنیا سے چلے جائیں گے تو تم دوبارہ عہد جاہلیہ کی طرف پلٹ جاؤ گے. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر بھی وفات پا سکتے ہیں، رحلت کر سکتے ہیں. خلیفہ دوم کہتے گویا میں نے پہلی بار یہ آیت سنی، قبول کرتے ہیں. اب تجہیز پیغمبر میں کی تیاریاں ہو رہی ہے، خبر آئی سقیفہ میں لوگ جمع ہیں، وہاں چلے گئے. اگر ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ اچانک وہاں پہنچ گئے، لیکن سقیفہ کے بیعت مکمل ہونے سے پہلے قبیلۂ سلیم کے افراد آ گئے، اور خلیفہ دوم کہتے ہیں قبیلۂ سلیم کے آنے سے مجھے خوشی ہوئی، جبکہ قبیلۂ سلیم والے وہاں پہنچے نہیں تھے، ان کے آنے سے پہلے کہتے ہیں ان کے آنے کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی. اس سے لگتا ہے کوئی پروگرام بھی شاید پہلے سے بنا تھا کہ سقیفہ میں آپ آئیں گے اور ہمارے حمایت کریں گے. سقیفہ میں ہم وہ رویداد آپ کے سامنے ہے، لیکن صرف افسوس کی ایک بات ہے وہاں پر، یہ کہ اصحاب رسول اور انصار رسول بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. ان کی زندگی میں کل تاریخ اسلام میں سب سے اہم موقع ہے اور خطرناک موقع ہے. امت سایہ رحمت رسالت سے محروم ہو چکی ہے، وحی آسمانی سے محروم ہو چکی ہے، اور اس عظیم کشتی کو آگے امت کو لے جانا ہے. یہ دین کل انسانیت کے لیے آیا ہے اور قیامت تک کے لیے آیا ہے. اتنی عظیم امانت چھوڑ کر پیغمبر جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خطرناک دن نہیں ہو سکتا تھا. آج دل سوزی کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کر سوچے کہ اس دین کا مفاد کیا ہے، کس طرح سے اس دین کا حاکم ہونا چاہیے، کس کے حوالے ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے وہاں پر گفتگو یہ ہوتی ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو پناہ دی ہے اس لیے اب ہمیں ملنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، ہم اس کے قوم و قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم حقدار ہیں. یہاں پر بالکل یہ نہیں کہا گیا اسلام کا مفاد کس میں ہے، کس کا خلیفہ بننا اسلام کا مفاد میں ہے، اور یہ بھی بحث نہیں ہوئی قرآن کی نظر میں خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، سنت کی نظر میں خلیفہ کیسا ہونا چاہیے. غدیر کے بعد اپنی جگہ پر رکھے، کلن قرآن اور سنت میں یہ صفات بیان کیا گیا ہے کن کی اطاعت ہونا چاہیے، کن کی اطاعت نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود وہاں پر یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا. ایسا سما ہے وہاں پر گویا مال غنیمت تقسیم ہو رہی، یقیناً انتہائی افسوس کا مسئلہ ہے. اگرچہ وہاں پر کچھ لوگوں نے جب انصار کے دو گروہ میں اختلاف ڈالا گیا جان بوجھ کر. اختلاف ڈالنے کے نتیجے میں آگے بڑھ کر بشیر نے, جو وہی نعمان بشیر جس جو حاکم کوفہ تھا اس کے والد ہے, اس نے بڑھ کر ہم بیعت کی اس کے ساتھ, اس کے قبیلے والوں نے بیعت کی. وہاں پر کسی نے کہا اگر علی یہاں پر ہوتے تو ہم اختلاف نہیں کرتے, لیکن بہرحال بات گزر گئی تھی. اب یہاں سے لوگ آ گئے, قبیلے سلیم بھی پہنچ گئے, جو بھی راستے سے ملتا تھا ان کی بیعت, ان سے بیعت دیتے تھے اور آگے بڑھتے تھے. اس واقعے سے پہلے تقریباً ہے کہ حضرت عباس علی سے عرض کرتے, یا علی میں آپ کی بیعت کرتا ہوں, اگر آپ کی بیعت پہلی ہو جائے تو کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وفات کے بعد عملی طور پر بیعت ہے, زیادہ قانونی ہوتا ہے عرب معاشرے کے حوالے سے. تو مولا نے قبول نہیں فرمایا. جنازہ یہ پیغمبر سامنے ہے, شاید شان پیغمبر اور احترام پیغمبر کے ساتھ مناسب نہیں دیکھا. بہرحال مولا نے قبول نہیں فرمایا. اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر نے علی کو معین فرمایا ہے, پھر دوبارہ بیعت کی ضرورت نہیں تھی. اگر واقعا لوگ مسلمان ہوتے, 100% پیغمبر کی باتوں کو مانتے, اگرچہ ہمارے برادران نے پیغمبر کے احکام کے دو قسم کیا ہے, احکام سماوی اور احکام عرضی. احکام سماوی کو ماننا احکام عرضی کو ماننا نہیں ہے, اس کی دلیل اصحاب کا رفتار لاتے ہیں. تو علی خود قرآن کیا کہتا ہے, کیوں اصحاب سے پوچھتے ہیں؟ ہم بھی مانتے اصحاب نے خلاف ورزیاں کی ہے. اصحاب کی خلاف ورزیاں دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر کی خلاف ورزی جائز ہے. قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس جو چیز رسول دے اس کو لے لو, جس چیز سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہاں پر کوئی آسمانی اور زمینی حکم میں تصنیف کیا ہے قرآن نے. تمام احکام اور تمام اوامر رسول کی اطاعت ہونا ہے. یہ احکام آسمانی اور زمینی میں فرق ڈالنا اصل میں وہی سازش ہے کہ خلافت کے مسئلے کو اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں. بہرحال یہاں پر مولا متقیان نے قبول نہیں فرمایا, ایک نقطہ یہ. دوسرا نقطہ, اگر آپ بیعت لیتے, وہاں پر سقیفہ میں بیعت ہو گئی, یہاں پر مولا بیعت لیتے, ایک خانہ جنگی کا خطرہ تھا, اور یقیناً خانہ جنگی کا خطرہ تھا, کوئی شک نہیں. اس لیے کہ خلیفہ یہ دوم نے جب خود اس ابوبکر کے لیے بیعت لینے میں آگے تھے, اس کے باوجود کہ ابوبکر کی بیعت فلتہ ہے, یعنی اچانک ہو گئی, خدا نے مسلمانوں کو اس کس کے خطرے سے بچایا, اگر دوبارہ اس قسم کی بیعت ہو جائے میں اس کو قتل کروں گا. جب اپنے آدمی کی اس قسم کی بیعت پر اعتراض کرتا ہے تو مولا اگر اس طرح سے بیعت لیتے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب اس سے کہا گیا, خلیفہ دوم سے کسی نے کہا کہ انصار اگر خود ایک آدمی کو انتخاب کرتے خلافت کے لیے تو آپ کیا کرتے؟ کہا کہ پھر یا صبر کرنا پڑتا تھا یا جنگ کرتے ان کے ساتھ. انہوں نے دو بار نہیں کہا کس بات کو انتخاب کرتے, کہا یا صبر کرتا یا جنگ. جبکہ اقتدار پر آئے تھے اس وقت مصلحت کا تقاضا یہ تھا, کہے کہ ہم صبر کرتے, لیکن اس کے باوجود اقتدار پر آنے کے باوجود کہتے ہیں کہ اگر انصار کی بیعت ہو جاتی تو ہم یا صبر یا جنگ. اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر علی کی بیعت ہو جاتی بھی جنگ تھا, خانہ جنگی شروع ہو جاتی. اس حوالے سے احترام پیغمبر, ایک نص پیغمبر ہے, دو اور خانہ جنگی کا خطرہ, تین مولا نے بیعت نہیں لی. اور یہ بھی واضح ہے تعصبات حق چاہنے والے اتنے زیادہ نہیں تھے. میں نے سابقا عرض کیا کہ ہر گروہ میں, ہر ملک میں, ہر تنظیم میں, ہر جگہ آپ دیکھیے اس تنظیم کے, اس ملک کے, اس سسٹم کے مخلصین کم ہی ہوا کرتے ہیں, 100% مخلصین کم ہی ہوا کرتے ہیں. بلکہ بندگان خدا میں مخلصین کتنے ہیں؟ مخلصین وہی ہیں جن کے بارے میں شیطان نے کہا کہ میں ان پر غالب نہیں ہو سکتا ہوں. کتنے ہیں؟ انبیاء اور ائمہ ہیں نا. مخلصین کی تعداد بہت ہی کم ہوتے ہیں. اسی طرح سے اصحاب پیغمبر میں یہی مسئلہ تھا, 100% جو مخلص ہو, فانی ہو چکا ہو ذات پیغمبر میں اور دین اسلام, ان کی تعداد کم تھی. قبائل کے تعصب, عشائر کے تعصب, قومیات زندہ تھے. سقیفہ کی گفتگو اس کی شاہد ہے. اسی لیے اگر مولا بیعت لیتے مسئلہ کا حل نہیں تھا. میں نے جو تاریخی واقعات بیان کیے یہ سارے اہل سنت کی کتابوں سے ہمارے علماء جمع کیا ہے, ہمارے تمام بزرگان نے متعدد کتابیں ان شاء اللہ ان کتابوں سے بہت سے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ ہماری باتیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہو, بلکہ ہم ان برادران کی کتابوں سے لیتے ہیں جو سقیفوں کو مانتے ہیں. تو اس حوالے سے مولا نے بیعت نہیں لی. اب مولا خاموش کیوں رہے؟ حق کے لیے حق کو غصب ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود خاموش کیوں رہے؟ مولا تو موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں, شہادت سے عشق رکھنے والے ہیں, تو کیوں خاموش رہے؟ اس کی وجہ مولا یوں بیان فرماتے ہیں. ابو سفیان آیا عرض کے, یا علی, قبیلے تیم و عدی یعنی ابو بکر اور عمر کے قبیلہ, یہ ہمارے قریش کے درمیان ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ حق آپ کا ہے, آپ قیام کریں, میں شہر کو سپاہیوں سے بھر دوں گا. مولا فرماتے فتنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آدمی جو پر رکھتا ہے اپنے پر کے ذریعے پرواز کرے گا, جو پر نہیں رکھتا ہے وہ پرواز نہیں کر سکتا. دو بات فرمائی, ایک یہ کہ میرے پر نہیں ہے تمہارا آدمی میرا نہیں ہے, دوسرے کہ فتنہ صحیح نہیں ہے, جنگ فتنہ نہیں ہے, صفین کی جنگ آپ کے سامنے ہے, اگر جنگ کے نتیجے میں حق تک پہنچنا ہے وہ فتنہ نہیں ہے, لیکن جنگ کے نتیجے میں حق اگر ضائع ہونا ہے وہ جنگ قابل قبول بھی نہیں ہے. اس جنگ میں اگر مولا قیام فرماتے تو ان اس قسم کے منافقین کو لے کر اگر مولا قیام فرماتے, خانہ جنگی تھی اور مسلمان کمزور ہو جاتے تھے, پھر ملک کے اندر جو منافقین, چلو منافقین سارے تو ان کے ساتھ نہیں تھے, منافقین کے بھی کئی گروہ ہوتے ہیں, اور مرتد افراد ایک طرف سے حملہ کرنے کے لیے آمدے تھے پیغمبر کے بعد, روم اور ایران دوسری طرف سے حملہ کرنے کے لیے آمدے تھے, اور مسلمان کے پیغمبر کے ماننے والوں کے درمیان خانہ جنگی ہو جائے, پھر اسلام ختم ہو سکتا تھا. خود مولا فرماتے ہیں میں نے کیوں صبر کیا, فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَاجِعَةً يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَمَّدٍ, میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ اسلام سے واپس آ رہے ہیں اور دین اسلام کی نابودی کی بات کر رہے ہیں, تو میں نے سوچا کہ اس خلافت جو دنیاوی چیز ہے اب اسلام کے مقابل میں اس کی حیثیت نہیں ہے, اسلام جب ختم ہو رہا ہے اسلام ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر خلافت کے لڑوں تو صرف دنیاوی چیز ہو جائے گی, اس سے اس کو چھوڑ دوں اور اسلام کی کمک کروں. سیدہ نے جب عرض کیا مولا آپ کیوں خاموش, میرا حق غصب ہو گیا. علی جیسے شجاع آدمی کے یقیناً بہت ناگوار واقعہ ہے, فرمایا میں قیام کر سکتا ہوں, صرف آپ اپنے والد کی والد کا نام اذان میں نہیں سن سکیں گی, یعنی پیغمبر کا نام نہ سننا اسلام کا ختم ہونا, یعنی اسلام نہیں رہے گا. تو یہاں پر دین بچانے کے لیے آپ نے صبر فرمایا, اگر ان منافقین کو لے کر جنگ کرتے یہ خطرہ تھا, اب مخلصین کو لے کر جنگ کرتے, پاک افراد کو لے کر قیام کرتے, اور اس کی ان کی تعداد کم ہی تھی, تعداد مخلصین کم تھی, اگر ان کو لے کر قیام کرتے وہ شہید ہو جاتے. نہج البلاغہ میں یہی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ میرے اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں, تو میں نے ان کو موت کی طرف لے جانا پسند نہیں کیا, بخل کیا ان کو موت کی طرف لے جانے سے. مخلصین کو لے کر اگر قیام فرماتے اپنے حق کے لیے تو مخلصین شہید ہوتے, تو شہادت سے تو ڈرنے والے نہیں ہیں, کربلا ہمارے سامنے ہے. مسئلہ یہ کہ شہادت وسیلہ ہے مقصد, ایک مقصد کے لیے. اسلام میں شہادت کو خدا نے قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کا مقصد حاصل ہو, یا ظاہری کامیابی ہو جس طرح سے جنگ جمل میں ہوا, جنگ نہروان میں ہوا, صفین میں ہونے والا تھا, اور پیغمبر کے اکثر جنگوں میں یا کم از کم ظاہری نہ ہو باطنی اور مقصد کی کامیابی ہو، یا عسکری اور لشکری کامیابی ہو یا مقصد کی کامیابی، جس طرح سے کربلا میں ہوا. کربلا میں ظاہری کامیابی نہیں ہوئی، عسکری لحاظ سے کامیابی نہیں ہوئی، مقصد کے لحاظ سے کامیاب ہوا، رسوا کر دیا حکومت کو اور وہ لوگ جو اسلام کو جاہلیت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، آل محمد کو مبغوض اور منفور، اور آل ابی سفیان کو ان کی جگہ پر محبوب بنانا چاہتے تھے، ان کے نقشے کو خاک میں ملا دیا. پہل شہادت کے نتیجے میں یا ظاہری کامیابی ہونا چاہیے یا مقصد کی کامیابی، لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں ظاہراً یہ لوگ صحابی پیغمبر تھے، ان کا کوئی ظاہری عیب، ایسا ظاہری عیب جس کے لیے قیام کرنا چاہیے، رائے عامہ قیام کو قبول کرے. رائے عامہ باریک باتوں کو درک نہیں کر سکتی، صاف خلاف ورزیاں ہو رائے عامہ جوش میں آتا ہے، لیکن باریک باتیں اگرچہ وہ بنیادی کیوں نہ ہو رائے عامہ نہیں سمجھ سکتی. تو ایسے قیام اگر، اب اس وقت کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا جس کی وجہ سے عموم مردم حرکت میں آ جائے، جوش میں آ جائے، تو اس وقت اگر قیام فرماتے ساتھی بھی نہیں ہوا اور شہید ہو جاتے. لوگ کہتے اقتدار کی جنگ، انہوں نے کیا کیا تھا، کیا خلاف ورزی کی تھی. تو عرض کی ان مختلف وجوہات کی بنا پر، یقیناً کوئی اور ہوتا کہتے مجھے جب خلافت نہیں ملتی میں قیام کروں، دوسروں کو بھی نہیں ملنا چاہیے. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے مولا کا کہ دو عورتیں ایک بچے پر، دو عورتوں کا جھگڑا تھا، تو مولا نے ان کے درمیان قضاوت کرنے کے لیے فرمایا بچے کو آدھا کرتے ہیں، تلوار لایا اور آدھا کرنے کے لیے آمادہ ہوئے. ایک عورت اپنے حق دستبردار ہو گئی، کہا کہ مجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا یہی عورت اس بچے کی ماں ہے، اس لیے کہ حقیقی ماں بچے کی حیات اور بچے کی زندگی چاہتی ہے، چاہے اس کا پاس رہے چاہے کسی اور کا پاس رہے، لیکن جو حقیقی مانی ہے وہ چاہتی یا بچہ اس کا پاس رہے یا بچہ ہی نہ رہے. علی اور ائمہ اہل بیت کے صبر کا یہی فلسفہ ہے، وہ چاہتے تھے اسلام بچے، اگر ائمہ کے ذریعے بچے تو بہت بہتر، اس لیے کہ اسلام کو اعلیٰ طریقے سے بچا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے ذریعے نہ بچے تو کم از کم اسلام تو بچے، دین بچے. اگرچہ بہت سے مسائل پیش آتا ہے لیکن بچتا ہے، جس طرح سے بچہ ایک سوتیلی ماں کے ہاں ظاہر مشکلات کے ساتھ بچتا ہے، زحمتیں اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ منطق تھا اہل بیت کا، اسی لیے صبر کیا علی نے. اس دوران مولا کے، اس خلافت کے دوران یا اس سکوت کے دوران، آپ خلفائے ثلاثہ کی خلافت اور مولا کے سکوت، اس دوران مولا نے ان کے ساتھ کچھ موجہ دہکا، یہ غلط کر رہے ہیں، ٹوکا، منع کیا. ایک دفعہ خلیفہ دوم نے ایک جملہ کہا ممبر سے، کہا کہ میں آپ کو ایسے راستے پر چلاؤں کہ جس راستے پر پیغمبر نے نہیں چلایا ہے تو کیا کرو گے. یہاں پر دو روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں مقداد، بعض روایتوں میں مولا کے نام ہے. مولا اٹھ کر فرماتے ہیں ہم تمہیں اسی تلوار سے سیدھا کریں گے جس تلوار سے کفار کو ہم نے سیدھا کیا ہے. مراد اصل اسلام ہے، اصل اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو ہم پھر صبر نہیں کریں گے. ہم نے صبر کیا اسلام کو بچانے کے لیے، خود اسلام خطرے میں پڑ جائے پھر صبر کے بارے نہیں ہے. اس دوران مولا نے دستگاہ خلافت پیغمبر کی جانشینی ہے، دنیا بھر کے ممالک سے، ادیان مختلف سے لوگ آتے ہیں، سوالات لاتے ہیں، ظاہر دین نے نیا دین ہے، دعوی نبوت کی ہے، اور ظاہر تمام نئے مسائل، نئے سوالات کا جواب دینے کی ضرورت ہے. اب مشکل میں پڑ جاتے ہیں، علی کی طرف رجوع کرتے ہیں. میں نے کل عرض کیا اگرچہ ان بزرگوں نے، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بس اوقات ایک بات پیغمبر نے کی اور عمر نے بھی وہی بات دوسری بات کی، تو قرآن عمر حق میں نازل ہوا. کئی 6 مورد یا 11 مورد تک یہ لوگ گنتے ہیں کہ عمر نے ایک بات کی، قرآن اسی کے مطابق نازل ہوا. اسی طرح سے کہتے ہیں عمر محدث تھے، یعنی فرشتہ اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا. بلکہ یہ لوگ پیغمبر پر عمر کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے متعۃ النساء ہے، متعۃ حج ہے، خیر من النوم ہے، خیر العمل ہے، اور نماز جنازہ میں جو تکبیر کم کرتے ہیں، اس قسم کے بہت سے مثالیں ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر پیغمبر پر وحی نہ آنی تھی اس پر آنے والا تھا. اگرچہ یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرا اور ابو بکر کی مثال دو گھوڑے کے مانند ہے جو دوڑتے ہیں ساتھ، مقابلہ کرتے ہیں. اگر وہ جس طرح دو گھوڑے جو ساتھ دوڑتے ہیں مقابلے میں جو آگے نکلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر ابو بکر آگے نکلتا میں اس پر ایمان لاتا، لیکن ابھی میں آگے نکلا ابو بکر نے مجھ پر ایمان لایا. پتہ نہیں فاروق کا بارے میں جو روایت ہے اس پر کیا اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، ان میں سے ایک تو ہوگا، دونوں تو نہیں ہے. بہرحال اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود اب دیکھتے ہیں کہ 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ لولا علی لہلک عمر، مولا متقین ساتھ دیتے ہیں، مشکلات حل کرتے ہیں. اب لوگ اسلام کی طرف، اگر مشکلات کے جواب نہ مل سکے، علمی سوالات کے جواب نہ مل سکے تو باطل ہونے کی علامت ہے، تو علمی مشکلات حل آپ فرماتے ہیں. اسلامی مملکت کے اندر نئے نئے مسائل اٹھتا ہے، نئے نئے مسئلہ فقہی پیش آتا ہے، ان کا حل مولا پیش کرتے ہیں. بلکہ سیاسی مسائل میں تعجب کی بات ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تمام صفات حسنہ کے مالک تھے. یقیناً کوئی صفات حسنہ میں علی کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن کہتے ہیں سیاست میں علی سے دوسرے بہتر تھے. اب خود یہی انہیں سیاسی مسئلے میں علی سے مشورہ لیتے تھے، اور خلیفہ دوم تمام اصحاب کے درمیان علی کے مشورہ پر عمل کرتے تھے. ایران جانے کے سلسلے میں جنگ کے لیے جب وہاں ایران میں جنگ کرنے والا جو فرماندہ تھا اس نے خط لکھا تھا، تم خود آ جاؤ تو جیتنے کے امکان ہے، تو مولا نے فرمایا تم نہیں جاؤ، تم گئے تو لوگ کوشش کر کے تمہیں قتل کریں گے، اگر تمہیں قتل کیا تو مسلمان سپاہیوں میں شکست آئے گی. اگرچہ سیدہ پر ظلم ہوا ہے لیکن اسلام کے لیے اس کو اس کے قتل کو بھی نہیں چاہتے. ایک ہمارے لیے درس ہے نا کہ دیکھیے اسلام کے مفاد پہلے مد نظر رکھے، ہمارا دشمن ہے یعنی اس کو مد نظر نہ رکھے. یہ بات کی بات، روم بیت المقدس کے فتح کے سلسلے میں وہاں خط آتا ہے، امام یہی مشورہ دیتے ہیں ان سے کہہ دو آگے بڑھے اور فتح کریں، اور فتح بھی ہو گئی. تاریخ ہجری کے حوالے سے آپ مشورہ دیتے ہیں کہ ہجرت پیغمبر کو تاریخ بنایا جائے، تاریخ مسلمین بنایا جائے. اس قسم کے جب بھی ضرورت ہی مولا نے مشورہ دیا. اگرچہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 25 سال اس سکوت کے دوران مولا کے کارنامے نظر نہیں آتے، بہت کم نظر آتے، جبکہ 4.5 سال مولا کے حکومت ظاہری کے دوران، جس میں سے 2 سال یا اس سے بیشتر مولا سفروں میں ہی گزرے. یہ نرج بلاغہ اس کے ثمرات ہے، غرر الحکم اس کے ثمرات ہے، سیرت طیبہ علی، سیاست علی، یہ تمام اس کے ثمرات ہیں. یعنی وہ عظیم انسان 5 سال میں کتنے نور پھیلایا، تو 25 سال میں اس طرح سے اس ہستی کو بند رکھا کہ اس دوران کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتا ہے. مظلومیت علی کی اعلیٰ درجہ ہے، ورنہ یقیناً مولا کے لیے میدان دیتے تو وہی جو کام 4.5 سال میں انجام دیا، علمی کام ان سیاسی ذمہ داریوں کے باوجود، تو اس 25 سال میں اس کے دگنا کر سکتے تھے. لیکن لوگ قدر نہیں جانتے ہیں. تو عرض ہے کہ اس 25 سال کے دوران آپ نے اگر انہوں نے کوئی غلطی کی، ٹوکا، مشورے کی ضرورت تھی مشورہ دیا، لیکن جہاد میں جانے کے لیے انہوں نے آپ سے درخواست کی، آپ نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ آپ ان کو رسمی طور پر نہیں مانتے تھے. قبیلہ حنفیہ کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب تک آل رسول، ہم سمجھتے ہیں کہ جانے چنے رسول آل رسول ہیں، جب تک آل رسول نہیں آتے ہیں ہم زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے علی کو پیغام بھیجا آپ چلے جائے، انکار فرمایا. محققین کے تحقیق سے ثابت کیا امام حسن کے بارے میں جو واقعہ ہے کہ آپ گئے تھے جنگوں میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ ان کو رسمی طور پر نہیں مانتے تھے، اسی لیے جہاں ضروری سمجھتے تھے ان کی مدد کرنا اسلام کے بقا کے لیے ضروری، وہاں مدد فرماتے تھے. تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ اسلام کے اساسی اور بنیادی باتوں میں اختلافات داخلی کو بھول کر دشمن کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اگر ہمارا اصل مقصد کا اسی میں فائدہ ہے. تو یقین ہمارے لیے درس ہے کہ ہم تو ہر لحاظ سے ایک شایان علی, تو جزئی اختلافات کی وجہ سے مقصد اصلی سے ہم دور نہ ہو جائیں. مقصد اصلی اور فرعی مقاصد کے درمیان فرق کرنا ہمیں آنا چاہیے. مشترک مقصد اور ذاتی مقاصد کے درمیان فرق کرے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جس طرح ایک ملک کی پارٹیاں ہوتی ہیں, صحیح پارٹیاں ملک کے مفاد میں مشترک ہوتے ہیں, مشترک کام کرتے ہیں, لیکن اپنی پارٹی کے مفاد میں الگ الگ کام کرتے ہیں. تو اس دوران خلفاء نے آہستہ آہستہ خلاف اسلام کارنامہ شروع ہوا. عرض کے حدیث پیغمبر جتنی لکھی گئی تھی لا کر جلا دیا گیا, نقل حدیث ممنوع ہوا, اسرائیلیات یعنی یہودی اور مسیحی علوم اسلام میں آنا شروع ہوا, ان کو رسمی اجازت مل گئی, نقل حدیث ممنوع ہو گئی. صرف انگوشمر افراد کو اجازت ملی نقل حدیث کی, لیکن حریر حدیث بالکل منع. اور بڑا مشکل ہے واقعا, اہل سنت ایک بڑے مشکل میں ہے کہ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ ایک بات کسی کو بتائیں گے, ایک جملہ سمجھیے, دو لائن والے جملہ کسی کو سنائیں گے, آپ کے بتانے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتا ہے کیونکہ صحیح بیان کرنا آسان نہیں ہے, پھر اس کے سننے میں تھوڑا سا گڑبڑ ہوتا ہے, تو صحیح بات اس تک منتقل نہیں ہوتی, ایک لفظ کا مزیاد ہو جاتا ہے, پھر وہ دوسرے آدمی کو بتاتا ہے, اس کے بتانے میں تھوڑا گڑبڑ ہوتا ہے, سننے والے کے سننے میں, اور پھر اس کے حفظ یاد رکھنے میں گڑبڑ ہوتا ہے, تیسرے آدمی تک جب پہنچتا ہے, پھر اس کو بتانا ایک, سننا دو, پھر سننے کے بعد حفظ رکھنا, چند ایک دو مہینے کے بعد بھول جاتے تھوڑا سا. جتنے بھی حافظہ قوی کیوں نہ ہو, کچھ کم و بیش تبدیلیاں آ جاتی ہیں, عین لفظ نہیں رہتا ہے. اس طرح سے 20-30 آدمی تک یہ بات پہنچ جاتی ہے, پھر جب پہلے آدمی تک یہ بات آ رہا ہے, تقریباً 90% بات بدل چکی ہوئی. تجربہ کرے تو یہ واقعی بات. تو اہل سنت نے جب حدیث لکھنا منع کیا, اس کے نتیجے میں کیا ہوا, عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 100 سال گزرنے کے بعد اجازت مل گئی حدیث لکھنے کی, لیکن اس نے صرف 2.5 سال حکومت کی. 2.5 سال کے آغاز میں بھی تو اجازت نہیں دی, کچھ دوران میں اجازت دی, تو پھر دوبارہ بند. کتابیں عام طور پر 150 سال بعد لکھی گئی ہیں. ایک زبانی باتیں جو حضور نے فرمایا, اصحاب نے یاد کیے اور صرف ذہن میں رکھا ہے, کئی سلسلہ کئی راویوں کے ذریعے جب منتقل ہو کر مصنفین تک آ جاتی ہیں, کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہوگی. اس مشکل سے شایان محفوظ ہے, اس لیے کہ عصر عصمت 250 سال تک جاری تھا, غیبت امام زمانہ تک معصومین تھے, اس لیے ہم اس مشکل سے محفوظ ہیں. لیکن یہ برادران سنت کو, تحریر سنت کو منع کرنے کی وجہ سے مشکل میں پڑے. اور واقعا اگر اسی زمانے میں سنت رسول لکھی جاتی, شاید چند جھوٹی باتیں آ جاتی, لیکن 90% سنت صحیحہ وہاں پر جمع ہو جاتی, یہ بہت فائدہ حاصل ہوتا. لیکن شاید انہوں نے جو کہا کہ قرآن کو لوگ چھوڑ کر سنت پڑھیں گے, یہ خطرہ تھا, یا ان کے سنت اگر نقل ہو جائے تو علی کے فضائل سامنے آ جاتا, اہل بیت کے فضائل سامنے آ جاتا, قرآن کی تفسیر میں, آیات کی تفسیر میں جو اہل بیت کے فضائل, وہ سامنے آ جاتا. اگر وہ کل عالم اسلام میں وہ پھیل جائے, فضائل علی تفسیر قرآن کی شکل میں یا حدیث نبوی کی شکل میں, تو پھر غیر علی کی خلافت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی. شاید پس منظر اس قسم کی بات ہو سکتی. اس کی شاہد انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے کہ یہ لوگ کامیاب ہوئے, اس علی کو مسلمانوں کے ذہنوں سے نکالنے میں کامیاب ہی ہو گئے لوگ. اس کی بہترین دلیل عمار کی شہادت کا واقعہ ہے. عمار جب خبر سنی کہ عمار لشکر علی میں ہے, شام کا ایک سپہ سالار فوج، شام کی فوج کے بہت بڑا شجاع آدمی، اپنے 20,000 قبیلہ کے 20,000 سپاہیوں کے ساتھ معاویہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ سنا ہے عمار اس فوج میں، یہ بات تحقیق کرو، اور سنا ہے کہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے. معاویہ نے کہا میں تحقیق کرتا ہوں، بعد میں جواب دیتا ہوں. اس نے کہا اس کے بغیر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن کیا کرے، 2 دن کے اندر وہ اپنے خیمے میں مرا ہوا پایا. امیر شام کا مشہور جملہ ہے، خدا کے فوجی شہد میں خدا کے فوجی ہے، جس طرح سے مالک اشتر کو شہید یا شہد کے ذریعے، اس طرح سے مخالفین کو ہٹانے کا طریقہ آتا تھا. اب وہ خطر تو ٹل گیا، لیکن عمار جب شہید ہو گئی دوبارہ یہ بات زندہ ہو گئی. پہلے اب اس کے لیے بڑا مشکل پیش آیا، تاویل کی کہ عمار کا قاتل علی ہے، اس لیے کہ علی نے اس کو روانہ کیا جنگ کے لیے، وہ شہید ہوا. اگر علی اس کو روانہ نہ کرتے تو شہید نہ ہوتا. اس تفسیر کو کوئی بیوقوف ہی مان سکتا ہے، لیکن اس وقت شام والوں نے مان لیا. اس کی وجہ یہ تھا، یہ لوگوں کے ذہنوں کو خریدتے تھے، سمجھدار لوگوں کو خریدتے تھے. اب یہ سمجھدار لوگ بیوقوف لوگوں کے ذہن بناتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، سمجھدار کم افراد ہوتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کو کس طرح سے منوانا ہے وہ گرو انہیں آتا ہے. تو وہاں پر عمار کے بارے میں 2 حدیث ہے جہاں تک میں نے لکھی ہے حضور کی. ایک وہی کہ عمار تیرا قاتل سرکش گروہ ہے. کتنا اس حدیث نے انقلاب میں پا کیا. علی کی شان میں تو خود دشمن بھی معترف اتنی احادیث کا اور اتنے آیات کا، اس کے باوجود علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، قصد قربت کرتے ہیں، سب بلان کو واجب سمجھتے ہیں. وجہ یہی کہ ایسا سمیٹا تھا، علی کے فضائل آگے جانے نہیں دیتے تھے. تو نقل حدیث چاہے عمدن ہو چاہے عمدن نہ ہو، بہرحال یہ فائدہ حاصل ہو گیا. دوسرا کام جو انہوں نے کیا، حاکم کے انتخاب میں اس بات کو مد نظر رکھا کہ جنہوں نے پہلا ابوبکر کی جو بیعت کی ہے ان کو حکومت دیتا تھا. ایک شخص جو شام میں بڑے فتوحات کیے، فی الحال ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تاریخ سیاسی خلفاء غیر رسول جعفریان میں یہ بات موجود ہے، انہوں نے 3 مہینے تک علی کے ساتھ دیا تھا اور بیعت نہیں کی تھی. ابوبکر نے ان کو حاکم بنایا کسی شہر کو، عمر نے اس کو ہٹایا، کہا کہ نہیں ہو سکتے ہے، حاکم نہیں ہو سکتے. دوسرا میں یا قریشی ہونا تھا. حسن مسنم عراق میں بہت بڑا کارنامہ دکھایا ہے، ایران کے شہنشاہیت پر فتح حاصل کی ہے، کوفہ کی طرف سعد بن وقاص ہے، بصرہ کی طرف سے حسن مسنم ہے، لیکن اس کے اوپر کسی قریشی عام آدمی کو حاکم بناتا ہے. اس نے اعتراض کیا، یہ کیسی بات ہے، کہا کہ تم نہیں چاہتے ہو، قریش والے کی حکومت کو پسند نہیں کرتے ہو. قریش والا ہونا یا ان کے متحدین ہونا، یہ معیار. تعجب کی بات یہ ہے کہ کوفہ شہر میں انقلاب ہوتا رہتا تھا، کوئی حاکم اس شہر کو نہیں سنبھال سکا تھا. خلیفہ دوم مغیر بن شعبہ سے مشورہ لیا کہ ایسا کیا کرے، کوفہ کو ہم کس طرح سے سنبھالے، کس کو بھیج. اس نے کہا مجھے بھیجو. کہا کہ تم تو فاسق ہو، وہ مشہور واقعہ ہے زنا کا، اس کے بارے میں، مغیرہ کے بارے میں، کہ 3 آدمیوں نے شہادت دی، 4th آدمی نے بھی شہادت دی، اس کی شہادت تھوڑا سا مختلف ہوا دوسروں سے، اس بنا پر 3 آدمی کو کوڑا مارا. تو اس نے کہا کہ میں، اس نے کہا مجھے بھیجو. تو خلیفہ نے کہا کہ تم فاسق ہو، کیسے بھیجوں. کہا کہ میرا فسق میرے لیے، میری حکومت کی صلاحیت آپ کے فائدے میں ہوگا. کہا ٹھیک، اس کو بھیجا اور شہر کو سنبھالا. کوفہ والوں کو بدقسمتی یہی ہے، عمار تھے، عبداللہ مسعود تھے، اس قسم کے بزرگان سے نہیں سنبھلتے تھے، لیکن زیاد ابن ابی جیسا یا مغیرہ جیسا ایسے لوگوں سے سنبھل جاتے تھے. البتہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، ایک آدمی زبردست ظلم کرے تو سنبھل سکتا ہے. آپ چین کو دیکھیے، 1 عرب آدمی کنٹرول میں ہے، تھوڑی سی آزادی دیتے تو کیا ہوگا. تو یہ لوگ آزادی نہیں دیتے تھے، انسان کو گلے دباتے تھے. اس حوالے سے انتخاب حاکم صلاحیت مد نظر رکھا. ایک شخص ابو موسیٰ کی طرف سے، ابو موسیٰ ایران کے مرکز میں والی تھا، اس کی طرف سے کسی چھوٹا شہر کا حاکم تھا. اس کتاب میں یہ بات ہے، یہ بھی اہل سنت منابع سے ہے، وہ آ گیا عمر کے پاس، خادم خلیفہ سے پوچھا کہ خلیفہ کس بات سے زیادہ راضی ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ خلیفہ ایک آدمی جب روب کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ، جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، روب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. اس نے بھی اب تیور بدل دیا اور زبردست شجاعت کا مظاہرہ کیا اس محفل میں جس میں خلیفہ سے ملاقات ہوئی. خلیفہ کو پسند آئی اور کہا کہ تم ابو موسیٰ کی طرف سے کیوں ہوتے ہو، میرے طرف سے ہی ہو جاؤ. جبکہ اسلام میں کسی بھی ذمہ داری دینے کے لیے پہلی شرط تقویٰ ہے، کسی فاسق کو کوئی ذمہ داری نہیں دے سکتے. یہ ایک قسم کا مسئلہ تھا. خلیفہ کے بارے میں شہرت ہے کہ وہ عادل ہے. اس کے اہم نقطہ یہ ہے کہ جتنے والے آتے تھے، جتنے حکمران پہنچتے تھے خلیفہ کے پاس، خلیفہ اس کے مال کو چھین کر دو حصہ کرتا تھا. ایک حصہ بیت المال میں ڈال دیتا تھا، ایک حصہ اس کو دیتا تھا. کہتا تھا تم نے جو مال کمایا ہے وہ مال مسلمین تھا، تم نے چوری کی ہے، اس لیے بیت المال میں. تو بعض حاکموں نے، والیوں نے یہ اعتراض کیا، اگر ہمارا مال حرام ہے، مسلمین کا مال ہے، تو سب لے لو، کیوں آدھا لیتے ہو؟ اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں لو. لیکن بدقسمتی سے خلیفہ سب کے ساتھ یہ معاملے نہیں کرتا تھا. امیر شام کو آزاد رکھا تھا، زید بن ثابت کو بھی آزاد رکھا تھا، البتہ ساتھ حضرت عمار سے بھی حساب نہیں لیتا تھا. عمار کی عظمت سامنے. تو اس قسم کے مسائل. پھر آگے چل کر پیسوں میں فرق پیسہ ہوا، پیسہ دینے میں. عدالت علی کو لیجئے اور اس طرح کی عدالت کو. پیسے دینے میں حضرت ام المؤمنین عائشہ اور دوسری ازواج رسول کے درمیان فرق. دوسروں کو 10,000 درہم، ام المؤمنین کو 12,000. البتہ وہ بھی ام المؤمنین ہے، بہرحال یہ اقتدار کے ساتھ دے رہی ہے. پیغمبر کے چچا حضرت عباس وہاں کے سرمایہ دار ہے، اس کو 12,000 یا 10,000 اختلاف کے مطابق دیتے ہیں، جبکہ مصر کے سپاہی کو 300، یمن کے سپاہی کو 400 دیتے ہیں. سپاہی جنگ کرتا ہے، یہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ حضرت عباس کو ہم پسند کرتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر اور امامنا علی کے ساتھ دینے کی وجہ سے، لیکن اصل اس تقسیم کے مسئلے میں، البتہ انہوں نے حضرت عباس کو منوانے کی کوشش کی، حکومت دینے کی بھی کوشش کی، لیکن خود عباس نے قبول نہیں فرمایا. اس طرح سے طبقات پیدا ہوا، درجہ بہ درجہ. انصار و مہاجر کی طرف، مہاجر میں بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم کو زیادہ دیتا تھا، غیر بنی ہاشم کو کم تر، اور انصار میں اوس کو زیادہ، خزرج کو کم. اس قسم کے درجات ہوتا تھا. اس درجات کو کوئی معیار شرعی نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے میں برابر دیتے تھے، بلکہ عرب غیر عرب میں فرق رکھا. کسی عرب غیر عرب کو مدینہ میں آ کر بسنے کی اجازت نہیں تھی. ابو لؤلؤ جس کا نام فیروز ہے، ان کو بھی اجازت نہیں تھی. مغیر بن شعبہ کا غلام تھا، اس نے خصوصی اجازت لے کر مدینہ میں اس کو رہنے کی اجازت دی تھی. اور ایک شہزادہ جو خود نے اپنے شہر حوالہ کرتے وقت شرط کی تھی کہ مجھے مدینہ رہنے کی اجازت مل جائے، باقی مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی غیر عرب کو. اور آگے چل کر تو عرب غیر عرب کے درمیان کافی فاصلہ پڑا. اگر غیر عرب عرب غیر عرب سے شادی کرے، اس کے بچے کو حقوق کم ملتا ہے. اگر ماں عرب ہو، باپ غیر عرب ہو، تو اس سے بھی کم تر. باپ عرب ہو، ماں غیر عرب ہو، تو مثلا اس سے بہتر. اس قسم کے درجہ بے درجہ، یہ جو اسلامی معیار کے ساتھ کوئی برابر نہیں آتا تھا. البتہ یہ عرض کروں کہ حکومت بے حاکم بنانے میں بھی خلیفہ کا طریقہ کار یہ تھا، بزرگان اصحاب کو نہیں بیچتا تھا. کہتا تھا بزرگان اصحاب کو اس لیے نہیں بیچتا ہوں، یہ لوگ جا کر حدیث سناتے ہیں، ایک فتنہ کرتے ہیں، دو ان کو جہاد کے لیے بھی نہیں بیچتا تھا. کہتا تھا آپ نے پیغمبر کے زمانے میں جنگ کیا ہے، کافی ہے، مدینہ میں بیٹھ کر عیاشی کرو. ظاہر ان کو امداد دیتا تھا، پیسہ دیتا تھا. اواخر عمر کے اواخر میں خلیفہ نے کہا کہ میں اگر ایک سال اور زندہ رہوں، البتہ یوں کہا کہ آئندہ سال میں سب کو برابر کروں گا، جتنا عطایا دیتا ہوں سب کو برابر کروں گا. تو آپ نے دیکھا حکومت دینے کے حوالے میں انہوں نے مساوات کے سے کام نہیں لیا، پیسے دینے کے حوالے سے مساوات سے کام نہیں لیا، معاشرے میں درجہ کے لحاظ سے بھی عرب غیر عرب کے درمیان فرق رکھا. تین قسم کے تبعیضات معاشرے میں وجود میں آ گئے. انہوں نے یہ وعدہ کیا لیکن اس سال کے پورا ہونے سے پہلے ان پر وہ حملہ ہوا اور دنیا سے چلے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آئندہ سال بھی ہوتا اس کام کو انجام نہیں دیتے, اس لیے کہ اگر اس پر عمل کرنے والے تھے تو شورا میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اگر مساوات برقرار کرنا چاہتے تھے تو کم از کم اب جب ضربت لگی ہے, ضربت لگنے کے بعد جب شورا بنایا ہے اس میں مساوات کا رعایت فرماتے ہیں. اس میں کوئی مساوات کا رعایت نہیں کہ 6 آدمی منتخب کیا. اگر خلافت خدا امر الہی ہے تو خدا سے پوچھو, اگر خلافت امر عوامی بات ہے عوام کے اختیار میں ہے تو تمام عوام سے پوچھو, پھر 6 آدمی کو مخصوص کیوں کیا؟ پھر یہ 6 کون ہیں؟ صرف قریش سے انتخاب کیا. اگرچہ اہل سنت کے ہاں 200-300 سال تک یہ نظریہ تھا کہ خلافت کا حقدار صرف قریشی ہے, لیکن بات یہ خود خلیفہ عمر کہتا ہے کہ اگر سالم ہوتا جو غیر قریشی تھا ہوتا میں خلافت اس کا حوالہ کرتا, ان 6 کو نہیں دیتا. اب ان 6 کو انتخاب قریشی ہونے کے حوالے سے کیا ہے تو کیوں حضرت عباس کو شامل نہیں کیا, کیوں عقیل کو شامل نہیں کیا؟ یہ بھی بزرگان قریش میں تھے, کم از کم حضرت عباس تو قریش کے اہم شخصیات میں سے تھے. ابن عباس کو جو علمی لحاظ سے اتنے بڑے مقام پر فائز تھے, اگر اصحاب بزرگان مسلمان کو انہوں نے انتخاب کیا ہوتا اور بزرگان اصحاب انتخاب کیا ہوتا تو کیوں سلمان کو, عمار کو, ابو ذر کو, جن کے بارے میں خصوصی روایتیں ہیں اور سب کا اتفاق ان روایتوں پر, ان کو نہیں لایا؟ اس طرح سے شورا بنایا کہ ان میں سے 4 کے ووٹ ضرور حضرت, ان میں سے 4 ووٹیں ضرور حضرت عثمان کے حق میں ڈالنے والا تھا, اس کے حق میں پڑنے والا تھا. اس طرح سے ترکیب بنائی. طلحہ علی کے مخالف ہے یا ابو بکر کے قومیت ہے اور علی ہمیشہ ان کے مخالف, اس حوالے سے اس کو ووٹ عثمان کے حق میں. عبد الرحمن ان کی بہن گرم ہے, اس حوالے سے رشتہ داری ہے. سعد بن وقاص عبد الرحمن کے ساتھ رشتہ داری ہے. اس طرح سے 4 ووٹ ایک جگہ پر پڑنا تھا. علی اور زبیر ایک طرف ہے, تو ایسی ترکیب یہاں پر عبد الرحمن نے, اور یہ حکم دیا, عجیب بات یہ ہے, خلیفہ نے کسی انصاری شخصیت کو بلایا, کہا کہ تم 300 سپاہیوں کے ساتھ یہاں رہو گے یا 50 یا 300, گھر کو محاصرے میں لینا ہے, اور ان 6 میں سے جس طرف اکثریت ہے ان کو حق وہ خلیفہ بنے گا, اور اقلیت والوں نے اگر نہیں مانو ان کو قتل کرو. یہ 3 ایک طرف, دوسری طرف 3 ہو, جس طرف عبد الرحمن ہے اسی کو خلافت دے دو, اور جس طرف عبد الرحمن نہیں ان کو خلافت نہیں ملے گی, اور اگر انہوں نے انکار کیا قبول نہیں کیا تو قتل کرو. اگر 3 دن کے بعد کسی نتیجہ پر نہ پہنچے تو سب کو قتل کرو. ایسا قتل کے فتوے لگ رہے ہیں, کوئی شرعی حکم نہیں ہے, کوئی دلیل شرعی نہیں ہے اس مسئلے کے لیے, کیوں قتل کر نہ ماننے والوں کو؟ تو یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 6 آدمی کو جمع کیا اس نے. 6 آدمی کو جمع کر کے کہا کہ ہر ایک بارے میں تعریف کی اور مذمت کی, ہر ایک ایک تعریف ایک مذمت. علی کی بھی تعریف کی, کہا کہ آپ اقتدار پر آئیں گے تو لوگوں کا آپ راہ راست پر چلائیں گے, یہ صحیح, لیکن آپ زیادہ مذاق کرتے ہیں. اب یہ تو طبیعت, اس کی طبیعت یہی تھی, سخت خشن کو پسند کرتا تھا. عثمان سے کہا کہ تم اگر اقتدار پر آؤ گے اپنے قبیلے کو لوگوں پر مسلط کرو گے, بنو امیہ کو, پھر ہر جگہ سے آواز اٹھے گی اور علم اٹھیں گے اور تمہارے خلاف بغاوت شروع ہوگی. جب خود کہہ رہے ہیں کہ عثمان اگر اقتدار پر آ جائے قبیلے بنو امیہ کو مسلط کرنا ہے, قبیلے بنو امیہ کون سا قبیلہ ہے؟ جنہوں نے 21 سال پیغمبر کے ساتھ جنگ کی ہے, سن 8 ہجری کو مجبور ہو کر مسلمان ہو گیا اور لباس بدل دیا ہے. تو اب اگر جب بات یہ کی لیکن عملاً اب خود حضرت عمر کے نظریے کے خلاف تھا. میں نے ظاہراً عرض کیا کہ حضرت عمر کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک کوئی بدر میں شرکت کرنے والا صحابی ہے خلافت غیر بدری کو نہیں مل سکتی, جب تک احد میں شرکت کرنے والا صحابی ہے غیر احد والوں کو نہیں مل سکتے, اور جب تک بعد میں بیعت رضوان میں حصہ لینے والا بیعت کرنے والا صحابی ہے غیر کو نہیں دے خلافت نہیں مل سکتی. اور ابناء الطلقاء جو فتح مکہ کے بعد پیغمبر نے ان کو آزاد کیا وہ اصلاً لائق خلافت نہیں ہے, اس بنا پر معاویہ وغیرہ لائق خلافت ہی نہیں ہو سکتا ہے, اور خود عثمان بن عفان میں لائق خلافت نہیں. شاید خلیفہ نے یہ بات کہی پہلا بعد میں بھول گئے, ورنہ وہاں پر اصحاب بدر تھے, علی اور غیر علی سب اصحاب بدر تھے, اصحاب احد بھی تھے, علی اور غیر بہت تھے. اور بیعت رضوان والے حضرت عثمان کے بارے میں وہی پر حضرت مقداد اور عمار نے یہی کہا, تم جنگ بدر میں نہیں تھے, وہاں حبش گئے ہوئے تھے, جنگ احد میں تم نے فرار کیا, اور جنگ بیعت رضوان میں آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے نزدیک گئے تھے پیغمبر صحابین کو لے کر, پھر پیغام بھیجا شہر میں تو کہا کہ عثمان کا قبیلہ چونکہ بنو امیہ ہے اور یہ لوگ مکہ میں طاقتور ہے, اس کے ساتھ پیغام بھیجیں گے, اس کے ساتھ خط بھیجا, خبر آئی کہ یہ گرفتار ہو گیا ہے عثمان. اور بعض محققین کے نظر میں کوئی گرفتار نہیں ہوا تھا, وہ اپنے قوی رشتہ دار تھے, طاقتور رشتہ دار تھے, ان کے گھر میں رہے. بہر حال بیعت رضوان میں وہ شریک نہیں تھے, تو جس معیار کو خلیفہ دوم نے قرار دیا تھا ان معیاروں سے کوئی ایک بھی ان کا ہاں نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ان چھ آدمی کو بلایا اور کہا کہ تم سب شوق رکھتے ہو خلیفہ بننے کا. تو زبیر نے کہا جب تم خلیفہ بن سکتے ہو تو ہم تم سے کم نہیں ہیں, ہم بھی بن سکتے ہیں. بہرحال مشکل ہے یہاں پر مسجد میں میٹنگ کے بعد نہیں کہ کسی اور جگہ نہیں دیکھا ہے, بلکہ کہا حضرت عائشہ کے دولت سرا میں یہ میٹنگ ہوگی, شاید چاہتے تھے کہ ان حضرت عائشہ کی خدمات کے نتیجے میں ان کے لیے اسلام ایک مرکزیت فراہم کرے, کہ دیکھو شورا کے مرکز ان کی دولت سرا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ عبداللہ عمر کو بھی شرکت کی اجازت دی شورا میں, اور امام حسن حسین کو بھی اجازت دی, ووٹ کے حق کسی کو نہیں, لیکن کہا کہ عبداللہ عمر سے مشورہ لے سکتا ہے, امام حسن حسین سے مشورہ لینے کی اجازت نہیں. تو یہ معیار تھے, اسی لیے ہمارے برادران مجبور ہوئے اور سنت صحابہ کو یہ قیاس ادلہ شرعیہ مانتے ہیں, ورنہ ان تمام باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے خود یہی دلیل بنائیں گے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس طرح سے شورا کا نتیجہ بھی واضح تھا, تو مولانا کیوں حصہ لے ایسے شورا میں جس کا نتیجہ پہلے سے معلوم ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے, واضح ہے, ایک سوال یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے جب نتیجہ واضح ہو تو کیوں شورا میں حصہ لیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا عمر بن الخطاب نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ امامت اور نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہونا چاہیے, ایک گھرانے میں جمع نہیں ہونا چاہیے. اب آپ عملاً حصہ لیتے ہیں تاکہ ثابت کرے کہ اس نے اپنی بات واپس لی ہے, خود نے بلایا ہے, جس ثقیفہ کے وقت کہا تھا یہ ایک گھر میں جمع نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ثقیفہ میں خلیفہ اول و دوم کی یہ دلیل تھی کہ ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں, قریب ہیں, ہم حقدار ہیں. تو مولانا نے فرمایا اگر تمہاری دلیل یہی ہے تو تم سے تو زیادہ قریب میں ہوں. یقیناً خلافت اور جانشینی وراثت ہے, دنیوی وراثت جیسے نہیں ہے, مولانا ان کی دلیل کے مطابق بات فرمائی, ورنہ اگر وراثت کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت عباس مولا سے قریب تر ہے, کیونکہ وہ چچا ہے, یہ چچا زاد ہے. تو ظاہر ہے دشمن ایک بات کرتا کہتے تمہاری بات صحیح ہو تو یہ ہونا چاہیے. خلاصہ انہوں نے کہا تھا گھرانے میں جمع نہیں ہو سکتا ہے بنی ہاشم میں, تو خود نے ابھی جمع کیا. اس کا مطلب یہ کہ شورا میں بلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام بن سکتے ہیں, حاکم بن سکتے ہیں. دوسری بات, اگر مولانا نہیں آتے تو ایک بہترین دلیل ملتی کہ علی جیسے شخصیت کو ٹھکرانا ایک بڑا مشکل ہے ان کے لیے, اتنی صفات کے مالک شخصیت کو دور کرنا, تو ان کی دلیل ملتی کہ خود علی ہی نہیں چاہتے تھے. اور ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ مولانا نے یہاں آ کر سیرت شیخین کو رد کیا, بہت عجیب بات, فرمایا میں سیرت شیخین پر عمل نہیں کرتا ہوں. دو بات سمجھایا, ایک شیخین کی سیرت قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, اگر مطابق ہوتی تو مولانا فرماتے ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے, ان کی سیرت قرآن و سنت کے مطابق تھی اس لیے میں ان پر بھی عمل کرتا ہوں. یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ ان کی سیرت میں ایسی باتیں تھیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کو جواب دینا پڑے گا کہ جب علی سیرت شیخین کو حجت نہیں سمجھتے تو آپ کس طرح سے سیرت صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں؟ اور ساتھ حضرت عمر بار بار اظہار کرتے تھے علی خلافت کے سلسلے میں لالچ رکھتے ہیں. تو علی نے یہاں پر آ کے ثابت کیا, دیکھو میں ایک جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اگر میرے جو خلافت کے بارے میں جھگڑا ہے تمہارے ساتھ لالچ کے حوالے سے ہوتا, یہ سنہری موقع تھا میرے لیے, لیکن میں نے قبول نہیں کیا. ثابت کیا یہ نزاع حق و باطل کے نزاع ہے, لالچ کے نزاع نہیں ہے. وہاں پر آ گئے, ٹھیک ہے, اگر وہ مولا وہاں پر نہ آتے تو لوگ کہتے بھائی علی خلافت کو تو چاہتے تھے, ووٹ نہیں ملنا تھا اس لیے پہلے ہی سے نہیں آ گئے. وہاں پر آ گئے اور عبد الرحمن چونکہ علی کی شخصیت سے آگاہ تھا, پہلے علی کی خدمت میں آیا, دو مرتبہ علی کی خدمت میں آیا, کہا یا علی ہم خلافت آپ کے حوالے کرتے ہیں. یقیناً عبد الرحمن دل سے چاہتا تھا کہ عثمان بنے, لیکن جانتا تھا کہ علی قبول نہیں کریں گے, تو پہلا اعتراضات بند کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ علی کی خدمت میں جائے. اور بھی کچھ وجوہات ہیں, کیونکہ عموم مسلمین علی کو چاہتے تھے, بزرگان طاقتور لوگ عثمان کو چاہتے تھے, قریش عثمان کو چاہتے تھے. تو بہرحال یہاں پر مولا نے ثابت کیا کہ میری یہ کوششیں لالچ کے حوالے سے نہیں, حق و باطل کے حوالے سے. شورا کے کچھ مضرات بھی تھے, اس کے اہم ضرر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کی, زبیر تم بھی خلیفہ بن سکتے ہو, طلحہ تم بھی خلیفہ بن سکتے ہو, عبد الرحمن تم بھی خلیفہ بن سکتے ہو, اس طرح سے سب کے دل میں امید پیدا کی. تو عثمان پر قیام کے ایک وجہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے, اور علی علیہ السلام کی انقلاب قیام اقتدار کے اور خلافت کے دوسرے ہی دن سے مخالفت شروع کرنے کی یہی وجہ ہے. وہاں شورا میں در حقیقت یہ تصور ڈال دیا لوگوں کے ذہنوں میں تم لوگ خلیفہ بن سکتے ہو. وہاں پر شورا میں جب یہ میٹنگ میں لوگ بیٹھے تھے, عمر عاص اور مغیر بن شعبہ ہے غالباً, یہ دونوں آ کر دروازے کے باہر بیٹھے, وہ اندر میٹنگ ہو رہی پر ظاہر ہے چھوٹا مکان ہوتا تھا, تو دروازے سے متصل ہو کر بیٹھے کر سننے لگے. تو وہاں سعد بن وقاص کے نے پتھر مار کر ان کو بگا دیا. ان کا مقصد یہ تھا تاکہ بعد میں کہا جائے شورا میں ہم بھی شریک تھے, کیونکہ نزدیک تھے, تاکہ وہ استحقاق اور معاشرے میں پیش ہو جائے کہ شورا میں یہ لوگ بھی کسی حد تک شریک تھے, بعد میں خلافت کے لائق سمجھے جائے. تو اس طرح سے ایک فتنے کی بنیاد پڑ گئی شورا کی وجہ سے, اور کوئی معیار دینی بھی شورا کے نیچے آدمی کیوں, ان چھ میں کیا خصوصیت تھی, اور خصوصاً خود نے ہر ایک ایک غلطی بیان کی. علی کی جو غلطی بیان کی وہ شرعی غلطی نہیں تھی, مذاق کرنے والا کوئی شرعی غلطی نہیں, اسلامی نقطہ نظر کوئی غلطی نہیں ہے, مومن کے لیے حکم ہے آپ حشاش و بشاش رہے. جب عدی گیا تھا, عدی ابن حاتم گیا تھا امیر شام کے دربار میں, امیر شام نے کہا کہ عدی تمہارے بیٹے کہاں ہیں, این طرفات, تینوں کا نام طرف, کہاں گئے, کہا کہ صفین میں مارے گئے. کہا کہ علی نے انصاف نہیں کیا تمہارے ساتھ, انصاف نہیں کیا, اپنے بیٹے زندہ ہے اور تمہارے بیٹے مارے گئے. کہا کہ نہیں, میں نے انصاف نہیں کیا, میں زندہ ہوں, علی چلے گئے. تو اس طرح سے وہاں پر یہ عرض کرنا تھا کہ سکھ سلوات بھیجیے, اللہم صلی علی محمد وعلی. تو فرمایا علی بن ابی طالب ایسی شخصیت تھی ان کی, جب وہ جلسے میں ہوتے تھے حشاش و بشاش ہوتے تھے, لیکن ایسا روب ہم پر تاری رہتا کہ جب تک وہ بات نہ کرتے ہم بات نہیں کر سکتے تھے, اسی پر اکتفا کرتے.
السلام علیکم. آغا صاحب, یہ موضوع تو اتنا گہرا اور عمیق ہے, اس پہ بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس وقت ایک سوال میرے ذہن میں ہے, وہ یہ کہ خلیفہ اول کے وقت جیسا آپ نے فرمایا کہ مولا خاموش رہے کیونکہ خانہ جنگ ایک خطرہ تھا, لیکن خلیفہ دوم نے کچھ تبدیلی کی اذان میں یا متا کو حرام قرار دیا خلیفہ دوم نے, اس وقت ان تبدیلیوں کے باوجود مولا خاموش کیوں رہے جبکہ امام حسین نے کربلا میں جو ہے جو کچھ بھی آیا اپنی قربانی پیش کی وہ سب کے سامنے ہے.
بلا عرض یہ کیا کہ کیسے حرکت کے لیے اصل اسلام خطرے میں پڑ جائے تو جتنا ممکن ہو کام کرتے ہیں, اور کسی قیام کے لیے یا مقصد میں کامیابی چاہیے یا ظاہری کامیابی, وہاں پر دیکھیں انقلاب حضرت عثمان کے خلاف بھی ہوا, زبردست انقلاب آ گیا, لیکن حضرت عمر کے خلاف نہیں ہوا یہ انقلاب, جبکہ یہ تبدیلیاں سب آ گئی. وجہ یہ تھا کہ انہوں نے عوام کی ذہنیت کے مطابق تبدیلی لائی. پیغمبر کی جوان زوجہ حضرت عائشہ ہے, جوان ہونے کے حوالے سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے تو وہ زیادہ پیسہ بقیہ کی نسبت میں, بنی ہاشم پیغمبر کے رشتہ دار ہے زیادہ پیسہ, مہاجرین قریشی غیر قریشی, قریشی پیغمبر کے رشتہ دار ہے مثلا دوسروں سے, انصار ایک پیغمبر کا قبیلہ ہے ایک نہیں ہے, یعنی اس فرق تو کیا معاشرے میں, عدالت کو ختم کیا, لیکن اس طرح سے ختم کیا لوگ ان کی ذہنیت قبول کریں. وہ جو واقعا مختلف تھے انہیں مختلف ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاوت ڈالا, تو عوام کی ذہنیت نے قبول کیا بھالو ان مہاجر قریش والے پیغمبر کے رشتہ دار ہے کچھ زیادہ مل جائے کوئی حرج نہیں ہے, بنی ہاشم پیغمبر کے رشتہ دار ہے کچھ زیادہ مل جائے حرج نہیں ہے, عباس پیغمبر کا چچا ہے, عائشہ پیغمبر کی سب سے پہلی زوجہ ہے حضرت خدیجہ کے بعد تو سب سے پہلی زوجہ ہے وغیرہ, اس طرح سے ایسی تبدیلیاں آئیں جو ذہن عامہ قبول کرے. تو یہاں پر حیران ہو جائیں گے آپ کہ عمر نے کس سیاست یعنی سیاست کے لحاظ سے کس طرح سے کام کیا. پیسے کے ایک دریا بہنے لگے تھے, دیکھو ایران فتح ہو رہا ہے, روم کے مختلف علاقے فتح ہو رہا ہے, اور پیسہ اور سونا اور چاندی, یہ جو کہتے ہیں عمر فقیرہ زندگی, خود انہی کی کتابوں میں ہے کہ ان کے ایک بیٹے کے ارث 1,00,000 تھا, اس نے اپنے ارث عبداللہ عمر کو بیچا, اور زوجہ کے مہریہ 40,000. تو بہرحال اس طرح سے دریا بہتا تھا مال کا. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى, انسان طاغی ہو جاتا جب غنی ہوتا ہے. تو اصحاب میں بھی یہ تبدیلیاں شروع ہو گئی تھی, پیسہ مل رہا ہے پھر ٹھکرانے کے لیے بہت خالص چاہیے. حضرت ابو ذر کے پاس پیسہ آ گیا عثمان کا, جب مشکلات بڑھ گیا تو حضرت عثمان مخالفین کو منوانے لگے, تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ یہ پیسہ سب تمام مسلمانوں کو دیا گیا, کہا نہیں, پھر میں واپس کر دیا. لیکن سب ابو ذر تو نہیں تھے, اس حوالے سے ایک ایک تبدیلیاں جو لائی ذہن عامہ کے مطابق لایا, فرض کیجیے حاکم غلط لوگوں کو بھیجا, لیکن انہوں نے ایسا لوگوں کو بھیجا جو حکومت کر سکتے ہیں. تو ایک عام آدمی کی ذہنیت کہتے ہیں ایسا آدمی کو بھیجنا چاہیے جو حکومت کر سکے, صرف مقدس کے پیچھے مومن کے پیچھے کیوں رہتے ہیں, حکومت کر سکنا بھی ایک شرائط میں سے ایک شرط ہے, واضح ہے. تو اس طرح سے حالات اس حد تک بدل چکا تھا, خود عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کا قبلہ بدل دوں, لوگوں کو کافر بنانا چاہوں, کافر بنا سکتا ہوں. کیسا؟ کہا کہ اس طرح سے کہ ان کو جو عطایا بیت المال سے ملتا ہے ان کو بند کروں گا تو کافر ہو جائیں گے. تو بگڑ چکے تھے, تو عرض کہ عوام جزئی چیزوں کو درک نہیں کرتے ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب بگڑ چکے تھے, لیکن اتنی تغیر آ گئے تھے. خلیفہ یہ کہتا ہے, ابن ابی الحدید کے استاد کہتا ہے کہ اگر عمر بن الخطاب لوگوں کو کہتا تم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو, کعبہ چھوڑو, تو لوگ چھوڑتے. اس حد تک مغزہائے متفکر سمجھدار لوگ یا پیسے کی وجہ سے مختلف وجوہات کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے. زبیر جو مخالف تھا علی کے ساتھ ہے نا, ہم اس ثقیفہ کے مسئلے میں بھی سیدہ کے گھر میں جو بن رہے ان کے بیعت نے کی عرصہ تک زبیر تھے, ووٹ میں بھی دیا وغیرہ سب کچھ, اس کے باوجود جب زبیر دنیا سے جا رہا تھا 1,000 گھوڑا تھا, 1,000 شتر تھا اس قسم کا, اور مصر میں, مصر کی کیا ضرورت ہے آج کل, کتنا ہوا جہاز تھوڑا تھا, مصر میں, بصرہ میں, کوفہ میں, مدینہ میں, مکہ میں مکانت محلات تھے. اس طرح سے تبدیلیاں ہو چکی تھی, تو خود خلیفہ کے گھر میں مشکلات پیدا ہوا تھا. لیکن خلیفہ عمر مجھے, میں میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ کیسے تھے, لیکن بہر حال وہ خلیفہ ہونے کے حوالے سے ظاہری احکام اسلام کا خیال رکھتے تھے, رکھنا پڑتا تھا, اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں تھا. اس کے باوجود اس کے دو بیٹے شراب کی وجہ سے ان پر حد جاری ہوا, ایک بیٹے پر زنا کی وجہ سے, ایک کو اتنا خود خلیفہ نے مارا کہ وہ شراب کا حد مارنا تو نہیں ہے, قتل کرنا نہیں ہے, لیکن مر گیا وہ. لوگ تو بہت تعریف کرتے ہیں حضرت کی, کہ کتنا اچھا تھا کہ اس کو ختم کر دیا, جبکہ شرعی نقطۂ نظر سے اتنا آگ نہیں بڑھنا چاہیے. آپ کو اپنے بیٹے پر بھی عدالت سے آگ نہیں بڑھ سکتے ہیں. شراب ہے تو شراب کا حد مارنا, اتنا تو نہیں مارنا اس کو ختم کرے. تو اس حد تک حالات ان کے حق میں تھا. تو عرض کیا, یہ شہادت مقصد ذاتی نہیں ہے, ہدف ہے اس مقصد الہی کے لیے. تو یا ظاہری کامیابی ہونا چاہیے, یہ تو علی تنہا ہے, یا رسوا ہو جائے وہ جس طرح سے یزید رسوا ہو گیا. اس طرح سے معاشرے پہچان لے کہ یہ باطل ہی باطل ہے, چھوڑ دے لوگ. یہ دونوں زمانے میں ممکن نہیں تھا. آپ جانتے اس حقیقت کو کہ جب مولا نے نماز تراویح کے بارے میں, تراویح کے بارے میں مسلم ہے, اس وقت بزرگوں کی کتابوں میں ہے کہ نماز تراویح جو ہے کیا نام ہے, پیغمبر کے زمانے میں فرادہ انجام دی جاتی تھی, جماعت کے ساتھ انجام نہیں دی جاتی تھی. جب مولا نے منع فرمایا کہ تراویح جماعت کے ساتھ انجام مت دو, کوفہ والے جن میں اکثر علی کے ماننے والے تھے, نعرہ بلند کیا, وا سنت عمرہ, عمر کی سنت ختم ہو رہا, سنت پیغمبر نہیں سنت عمر. تو اتنے حالات آسان نہیں تھے. تو اس وقت قیام کرنا وہی پہلا والا جملہ تھا کہ صرف اہل بیت شہید ہو جاتے, اہل بیت شہید ہو جاتے تو اسلام ان کے علم سے, ان کے تقویٰ سے, ان کے اسلام کی حمایت سے محروم ہو جاتے. محرومیت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں تھا.
آغا بھی جس طرح آپ نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ ان دو اول اور دوم جو خلفاء تھے, انہوں نے اس قسم کے حالات اور اس قسم کی تبدیلیاں ان کی سیاسی احکامات کے نتیجے میں پیدا ہو گئے تھے کہ عوام کی رائے مختلف ہو چکی تھی. لیکن جبکہ رسول کی وفات کے فوری بعد, یعنی کہ ابھی رسول دنیا سے گئے ہیں ظاہری طور پہ, اور اس کے بعد فوراً جو ثقیفے میں لوگ جمع ہو گئے, وہ اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آتی کہ رسول کی تبلیغ بھی ہے, غدیر خم کا خطبہ بھی ہے, لاکھوں کا مجمع بھی تھا اس میں, اور سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی وہ وقت بھی نہیں آیا ہے کہ جسے ہم کہیں کہ خلفاء کے سیاسی اقدامات کی وجہ سے عوام میں اس طرح کا تفکر آ چکا ہے, اور رسول کی فوراً رحلت یا وفات کے فوراً بعد عوام جو ہے وہ ثقیفے میں جمع ہو گئی, اور اس کے کچھ
بالے اس کے تو جواب اسی سوال کے ساتھ, البتہ ہم نے وہاں پر اس سیمینار میں اس کے بارے میں عرض کیا. آپ کے اس سوال ہی میں جواب ہے کہ ہر گروہ کسی تنظیم سے لے کر ملک سے لے کر دین میں بھی مخلصین ہمیشہ کم ہوا کرتے. کل تاریخ میں آپ نظر کریں, مخلصین کم ہوتے ہیں. مخلصین سے مراد جو 100% اس کے تابع ہو, اپنے من جان من تن سب کچھ فدا کرنے والے ہو, یعنی فانی ہو چکا ہو اس مقصد میں, ایسے لوگ ہمیشہ انگوش شمار ہوتے کسی بھی نظام میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی دین میں. کل تاریخ پر آپ نظر کریں. ذاتیات پہ جب آتے ہیں 100% والے بہت کم ہوتے ہیں, بعض 95% والے ہوتے ہیں, بعض 98% والے ہوتے ہیں, بعض 90%, بعض 80%, بعض 70%, بعض 50%, بعض 10%, اس قسم کے درجہ بے درجہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات یہ بڑے ایمانداری کے ساتھ میدان جہاد میں جا کر لڑتا ہے, بعض اوقات 5 پیسے پر وہ ہوتا ہے, دین سے خارج ہو جاتا ہے. ایک آدمی جب پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے لشکر میں شامل ہے, کسی گدھے کو کیا نام ہے لینے کے لیے, غنیمت لینے کے لیے جنگ کیا, مارا گیا, گدھے بھی ہاتھ میں نہیں آیا, مارا گیا. تو اصحاب نے اس کا نام رکھا قتیل الحمار, گدھے کے لیے شہید ہونے والا. تو اس طرح یہ کہ مخلصین ہمیشہ محدود ہوتے ہیں, یہ ایک اہم نقطہ ہے. اور اس کی بہترین شاہد آپ دیکھیں دین مسیح میں, دیکھیے دین مسیح کے بعد فوراً دین مسیح میں تبدیلی آ گئی, حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا بن گیا. مختصر عرض, دین یہود میں فوراً چھوڑو, اسی حضرت موسیٰ کے زمانے میں 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ میقات کے لیے چلے گئے تھے, انہوں نے خدا کو چھوڑ کر گوسالہ کی پیروی کی. حضرت ہارون جو نبی ہے ان بات نہیں مانی, اور گوسالہ کی آواز کو انہوں نے زیادہ اس پر توجہ دیا, اس کو خدا مانا. دیکھیے تعجب کی بات ہے نا. اور خود مسلمانوں کے درمیان آپ دیکھیے, اب غدیر کے بات کیوں یاد نہیں ہے, غدیر سے بڑھ کر میں بات کرتا ہوں کہ خود مسلمانوں کے درمیان پیغمبر 23 سال مسلمانوں کے ساتھ رہے. اس 23 سال کے دوران روزانہ 5 مرتبہ کم از کم واجب نمازیں آپ نے پڑھی ہے, مستحب اپنی جگہ پر, مستحب بھی پیغمبر نہیں چھوڑتے تھے. اور وہ 17 رکعت نمازیں اور وضو ان, اور ہر روز وہ بھی مجمع عمومی میں. اس کے باوجود اسی میں اختلاف ہے مسلمانوں میں, نہ صرف شیعوں کی بات, خود مذہب مالک ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا. اب پیغمبر نے ہاتھ باندھا یا کھولا ہے یہ معلوم نہیں کسی کو, جب اتنی نمازیں پڑھی ہیں, اتنی تکرار ہوا ہے, جبکہ یہ مسئلہ سیاسی بھی نہیں ہے, کسی کے نقصان میں اگر ہمیں کہا جائے ہاتھ باندھ تو ہم شیوں کو کوئی نقصان ہو رہا ہے, کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, یعنی کسی کو نقصان, کسی کو فائدہ نہیں ہے ہاتھ باندھنا یا کھولنا, قنوت پڑھنا یا نہ پڑھنا, پاؤں دھونا یا نہ دھونا, جبکہ کسی کا فائدہ نہیں, کسی کا نقصان نہیں. اس کے باوجود اس مسئلے میں جبکہ کثرت کے ساتھ پیغمبر نے انجام دے اختلاف ہوا ہے, تو غدیر کا مسئلہ, امامت کا مسئلہ, حکومت کا مسئلہ تو کچھ گروہ کے مفاد میں تھا, کچھ گروہ کے ضرر میں تھا. اور علی کے اتنے دشمن تھے, قریش دشمن علی تھے, عرب کے اکثر دشمن علی تھے, ان کے بزرگوں کو علی نے قتل کیا تھا. علی اگر آ جاتے بعد والے بزرگ بھی محروم ہو جاتے ہیں, عدالت اس طرح سے سختی سے چلتی کہ بزرگان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. مولانا وہی خطبہ, پہلے خطبہ میں یہی فرمایا کہ مہاجرون انصار محترم ہے, بزرگوار ہے, ان کا مقام خدا کے پاس ہے, لیکن مال دنیا میں میں فرق نہیں کرتا. تو یہ تمام باتیں سامنے اور سابقہ ادیان اور ہمارے کیا نام ہے احادیث میں ہے. فرماتے ہیں کہ جس طرح سابقہ امتیں اگر کسی حیوان کے سوراخ میں چلی جائے, داخل ہو جائے, تم بھی داخل ہونے والے ہو. سابقہ امتوں میں آپ دیکھیے منحرف ہونے والے, حق سے نکلنے والے, اس پیغمبر کے تعلیمات کو چھوڑنے والے زیادہ ہیں یا ماننے والے زیادہ ہیں؟ مسیحیت میں موحدین زیادہ تھے, ابھی شاید کچھ زیادہ ہو جائے, لیکن اس زمانے میں مسیحیت میں خدا کو ماننے والے زیادہ تھے یا حضرت عیسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا ماننے والا؟ یہودیت میں عزیز کو فرزند خدا ماننے والے؟ اب دیکھیے تب خدا ہی میں شک کرنے لگے. یہاں پر جب مولا سے کسی شخص نے عرض کیا, یا مولا یا علی, یہودی نے کہا کہ آپ کی امت نے پیغمبر کے بعد ہی اختلاف کیا. فرمایا تمہارے یہودیوں نے تو اپنے پیغمبر کے زمانے میں اختلاف کیا. تو اس طرح سے تاریخ کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, قرآن خود کہتا ہے افئن ماتوا قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائے یا شہید ہو جائے تم پلٹ جاؤ گے. تو یہ قرآن کی بھی خبر ہے. اس حوالے سے اور بھی مختلف اور اصحاب عرض کیا, اصحاب میں اس فنا کے حد تک پہنچ گئے ہو, 100% دین پر خدا پر فانی ہونے والے بہت کم تھے, اور انہی کو پیغمبر کے زمانے میں مخصوص افراد تھے جن کو خود پیغمبر فرماتے شیعۃ علی ابن ابی طالب. کچھ افراد پیغمبر کے زمانے میں پہچانے جاتے تھے شیعۃ علی ابن ابی طالب, یہ علی سے محبت کرتے تھے, لیکن بقیہ بہت سے لوگ علی کو ناپسند کرتے تھے علی کو اس حقانیت کی وجہ سے. تو یہاں پر تنہا ہونے کی وجہ, اور یہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے, معلوم تھا. میں عرض کیا نا ثقیفہ میں, ثقیفہ میں فرض کیجیے غدیر معلوم نہیں, علی معلوم نہیں, لیکن کم از کم قرآن و سنت سے تو پوچھنا تھا کہ قرآن کی نظر میں خلیفہ مسلمین کیسے ہونا چاہیے, خلیفہ مسلمین کے کیا صفات ہونا چاہیے, سنت کی نظر میں خلیفہ مسلمین کی کیا صفات ہونا چاہیے. قرآن و سنت میں بھرا ہوا یہ لا تطع, لا تطع فلان فلان فلان, اس قسم کے آدمی کی اطاعت نہ کرو. کس کی اطاعت کرنا؟ اس قسم کے صفات رکھنے والے کی اطاعت کرنا, یہ تو لکھا ہوا ہے. اسی قرآن و سنت کو لیتے تو علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا. تو یہاں پر خود ثقیفہ دلیل ہے کہ وہاں پر خلوص نہیں تھا. اور بہت سے تاریخ میں معتبر طریقوں سے, خود اہل سنت کے معتبر طریقوں سے اصحاب کی خلاف ورزیاں موجود ہیں, اس لیے برادران اہل سنت مجبور ہیں اس بات کو کہنے پر کہ پیغمبر کا حکم دو قسم, ایک آسمانی ایک زمینی, زمینی حکم کی خلاف ورزی کرنا جائز ہے. اس